MashaAllah, may Allah tabaraka wa ta'ala accept that recitation. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala describes the ulama as those who have the khashiyat, who are struck with the awe of Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala who used to say that when the greatness and the might of Allah tabaraka wa ta'ala enters the heart of an individual, then that love of Allah subhanahu wa ta'ala is coupled with it, then one is struck with the awe of Allah Rabbul Izzat. This is a reality that when we look through the history of Islam, we will find that there were those individuals that had made Allah subhanahu wa ta'ala the goal and the objective, the needs of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, they served over and above their own needs and their own desires. And it is the effort, the perspiration and the blood that they had shed that today you and I enjoy the fruits of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers and friends, alhamdulillah, we welcome one and all and say ahlan wa sahlan to one and all, and most especially to our honorable guest, Hazrat Aqdas, Hazrat Mufti Ahmad Khan Puri Sahab, Atalallahu Baqa'ahu. Together with him, Hazrat Qari Abdul Mannan Sahab, that notwithstanding the fact that they had travelled arduously in the last few days, day after day, for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, they had accepted the invitation of Hazrat Mufti Ibrahim Desai Sahab, and they have made themselves available almost for one day in Durban, and tomorrow almost for a portion of a day in Johannesburg, and then they leave. May Allah tabaraka wa ta'ala accept the travels. Together with that, we have other illustrious ulama, Hazrat Mufti Ibrahim Pandor Sahab, and many others. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your coming and the coming of one and all. This jalsa is the jalsa of the Darul Iftah Mahmudiyah, under the auspices of Hazrat Mufti Ibrahim Desai Sahab, that does not only serve this little area of Sherwood or the greater Durban or South Africa, but it serves the entire world. And may Allah tabaraka wa ta'ala accept Hazrat Mufti Sahab in the Darul Iftah forever and ever, and they may their blessings and their fuyus continue. And together with that, Madrasa Hamidiya, that is famously known as Maulana Naeem Saab's Madrasa, may Allah tabaraka wa ta'ala bless it and grow it, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it a means of hidayah for the entire mankind with continuity and perpetuality. Brothers and friends, alhamdulillah, we are also very, very fortunate to have Hazrat Maulana Suleiman Choksi Saab, who Hazrat Mufti Ibrahim Saab always reminds us is the first ustad of fiqh that he had taught Hazrat Mufti Saab, and Allah tabaraka wa ta'ala from there grew Hazrat Mufti Saab, and today he serves answering the queries and the fatawa of people from the different parts of the world. So may Allah tabaraka wa ta'ala bless Hazrat Maulana Suleiman Choksi Saab for undertaking this journey to come here and to grace, as always, the Chalsa of the Darul Iftah. Hazrat Maulana will inshallah address us up to the Maghrib Azan, slightly before the Maghrib Azan, and inshallah, thumma inshallah, once again we are reminded to listen attentively with the niyat of amal and practice, and may Allah tabaraka wa ta'ala accept his words, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept our hearing. Jazakumullah khair.
Alhamdulillahi wa kafa. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ بزرگان محترم، عزیز طلبہ، یہ جو پورے نعتال کا خلاصہ یہاں جمع ہے، یہ طلبہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچے کہ یہ سب کیوں، اور یہ اتنا دور کا سفر اس ضعیفی میں امراض کی کثرت کے باوجود یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ علماء یہ تو دریا پیے ہوئے ہیں، یہ سب آئے ہوئے ہیں آپ کی بارات میں، آپ آج کے دلہا ہے اور ہم سب کے سب باراتی ہے۔ یا یوں کہو جیسے مشہور ہے، دستار فضیلت دینے کے لیے بقول حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ دستار فضیلت کے دستار، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہو یا ایک بھی نہ ہو، لیکن ہے یہ دستار فضیلت، وہ تمہیں دینے کے لیے سب جمع ہوئے ہیں۔ یا یوں کہو، ہمارے یہاں ڈھابل میں ایک استاد تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے گجرات میں ایک رواج ہے، بوجھ کسان لوگ لکڑیوں کا، گھاس کا گٹھا، تو وہ کپڑے کا گچھا بنا کر سر پر رکھ دیتے ہیں تاکہ بوجھ اٹھانے میں تخفیف ہو جاوے۔ اس کو ہماری گجراتی میں اوندھیڑی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو دستار باندھی جائے گی، یہ امت کا بوجھ اٹھانے کے لیے اوندھیڑی ہے کہ ہم باندھ دیتے ہیں، بیٹا جاؤ یہاں سے دنیا میں، اور امت کا بوجھ لے کر جنت کے دروازے تک چلتے رہنا۔ یہ اس لیے جمع ہوئے ہیں، یہ سب اتنے سارے علماء پورے نعتال کے، تاکہ آپ کو اس بوجھ کے لیے تیار کرے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ، فضیلت میں بھی اور ذمہ داری میں بھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک سفر میں ملک شام سے مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی جا رہے تھے، راستے میں مصنوعی بالوں کی چوٹی پڑی ہوئی تھی کسی گلی میں، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ۔ اپنے حریص کو یوں کہا کہ اس کو اٹھا لے، ممبر کے اوپر مسجد نبوی کے، اس کے ہاتھ میں سے لے کر وہ بالوں کا گچھا، این علماؤکم، مدینۃ الرسول میں اتنا صریح منکر ہو رہا ہے، علماء کہاں گئے؟ علماء کیا کر رہے ہیں؟ خود امیر المومنین ہے، پولیس ان کے قبضے میں، آرمی ان کے قبضے میں، احتساب کا شعبہ ان کے قبضے میں، ان سب کے باوجود فرما رہے ہیں این علماؤکم، کہ بھائی یہ تغییر منکرات کی ذمہ داری تو تمہاری ہے، تم خود ہی ایسے خاموشی کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لو گے اور دنیا کے اندر منکرات پھیلتے رہیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب عراق کے گورنر بنے تو بصرہ پہنچے، ایک اعلان بھیجا کہ پورے بصرہ میں جتنے علماء ہیں ان سب کو جمع کرو، میں ان کے ساتھ بات کروں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کل 300 علماء جمع ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم خیار اہل البصرہ، اور تم جوہر اور مکھن ہو بصرہ کا، جو امت کو لے کر چلو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طول امد کی وجہ سے تمہاری صلاحیتیں، تمہارے کام کی نوعیتیں، یہ سب ختم ہو جاوے اور تم ایک بیکار سے مولوی بن کر زندگی کے ایام پورے کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن، یہ علماء جانتے ہیں قدوری میں کتاب الصید والذبائح کے اندر کتے کے شکار مارے ہوئے حلال ہونے کی جو شرطیں بیان کی گئی ہے، اس میں دو چیزیں خاص ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے. وما علمتم من الجوارح فکلوا مما امسکنا علیکم، کہ کتے کی نحوست اسلام کی نظر میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کس قدر، لیکن اس کے باوجود اس کا مارا ہوا شکار حلال، مومن کے لیے حلال. کیوں؟ اس لیے کہ اس کتے کے اندر دو صفتیں پیدا ہوئی ہے، ایک شکار کا علم اور ایک شکار کے عمل میں اخلاص. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ اس نے شکار کرنے کے بعد ذرہ برابر نہیں کھایا، میں نے جو کام کیا ہے یہ اپنے مولا کے لیے کیا ہے. جب یہ تین مرتبہ کے تجربے کے بعد کتے کے بارے میں یہ بات محقق ہو گئی کہ یہ جو کام کرتا ہے وہ اپنے مالک کے لیے کرتا ہے، اپنے مولا کے لیے کرتا ہے، اور یہ شکار کا علم سیکھا ہوا ہے، علم اور اخلاص مفسرین نے یہاں نشاندہی فرمائی ہے. کہ دیکھیے، اس جانور میں یہ دو صفتیں جب پیدا ہو گئی تو قرآن کی نظر میں وہ اتنا محترم کہ اس کا مارا ہوا شکار. شکار پر ایک بات بیچ میں، یہ تو ہو گئی علم کی فضیلت. ہمارے خاندان میں ایک بچہ عالم ہوا، انڈیا کی بات کر رہا ہوں. بھائی اپنے بڑے بوڑھوں سے جا کر دعا سلام مبارکبادی، اپنے ایک ماموں کے پاس وہ گیا کہ ماموں میں عالم بن گیا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو اس کے ماموں نے اس کو ایک بات کہی، یہ جو غیر عالم ہوتے ہیں نی، جو عالم رسمی نہیں ہوتے ہیں، عام طور پر ان کی زبان سے بعض مرتبہ ایسے سچوٹ اور 100% 24 گولڈ ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ ہماری سینکڑوں حکمتیں اس کے اوپر قربان. اس کے ماموں نے اس کو یوں کہا، بیٹا خادم بننا، شکاری مت بننا. اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس نے مجھے پوچھا، میں کہا کیا کہا تیرے ماموں؟ کہ ماموں نے تو یوں کہا کہ بیٹا خادم بننا، شکاری مت بننا. میں نے کہا بس تیرے ماموں نے دو جملوں میں علماء ربانی اور علماء سو اس کی تقسیم بیان کر دی. ہر جگہ پر مفاد کیسے کھینچا جاوے کہ بیٹا شکاری مت بننا. تو بہرحال یہ یوں کہو کہ لوگ جمع ہوئے ہیں ان طلبا کو 10 تارے فضیلت دینے کے لیے, ایک نہیں 10 10 تار. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری کتابیں پوری ہو گئی اور مدرسے میں یہ مشورہ ہو گیا کہ گنگوہ سے مولانا گنگوہی کو بلائیں گے, جلسہ کریں گے, 10 تارے فضیلت دیں گے ان کو, ہمیں معلوم ہوا, ہم لوگ ہاسٹل میں جمع ہوئے سب ساتھی کہ یار کیا ہوگا, ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں, ہم نکمے ہیں, یہ ہمارے اساتذہ ہمیں. مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ جا کر انکار کر دے. کہا ہم لوگ گئے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت ہمارا حال تو جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں, آپ ہمیں 10 تارے فضیلت دیں گے, مدرسہ, ہمارے اساتذہ, ہمارا طبقہ, اللہ کے واسطے اسے رکوا دیجئے آپ. کہا مولانا یعقوب صاحب ایک جوش کے عالم میں آ گئے اور فرمایا کس نے کہا کہ تم کو کچھ نہیں آتا, اس وقت تمہارے اساتذہ سامنے ہیں, جب سورج طلوع ہوا ہوتا ہے تو ستارے اور چاند بے نور نظر آتا ہے, جب سورج غروب ہوگا اساتذہ نہیں ہوں گے, تم اپنے اپنے ماحول میں چلے جاؤ گے. ایک جوش کے عالم میں فرمایا کہ پھر تم ہی تم ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا, جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ کرنے دو. اس کے بعد جلسہ ہوا, اس جلسے میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی عصر کی نماز میں, نماز کے بعد مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے سر پکڑے ہوئے, حضرت مولانا یعقوب صاحب پہنچے, حضرت تکلیف ہے؟ کہا مولوی یعقوب آپ کے جلسے کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا. کہا کیا نقصان؟ کہ 23 سال کے بعد پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی لوگوں کے ہجوم اور ملاقاتوں کی کثرت کی وجہ سے. 23 سال لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا استقامت کا کیا مطلب ہے؟ یہ استقامت کا مطلب ہے. اس لیے طلبہ سے بیچ میں ایک نصیحت کے بھائی, آج کے بعد اللہ کے واسطے تم کو کوئی اٹھانے نہیں آئے گا نماز کے لیے, پورے گھر میں تمہیں جا کر سب کو اٹھانا ہے. ہاں تمہارے جانے کی وجہ سے مسجد اٹھ پڑے, محلہ اٹھ پڑے, ماحول اٹھ پڑے, رشتے دار, بہن بھائی, ان سب کے اندر ایک بیداری آ جاوے. کیا ہوا؟ کہ خاندان میں ایک عالم جنوبی افریقہ سے 10 تارے فضیلت لے کر آئے ہیں, وہ اپنے تاروں سے سب کو باندھتے ہیں. اس لیے ایک نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد تم ہمارے حضرت جس زمانے میں ترمذی شریف پڑھاتے تھے, حضرت مولانا ایوب صاحب کی حیاتی میں بخاری, وہ تو ترمذی بورڈنگ کے اندر اٹھانے کے لیے, تو کسی باہر کے آدمی نے ان کو یوں پوچھا کہ بھائی کہ مولانا صاحب مفتی صاحب آپ ترمذی پڑھاتے ہیں اور بورڈنگ میں اٹھانے کے لیے جاتے ہیں؟ یعنی اس کی نظر میں ترمذی کی جو شان ہے وہ, اور بورڈنگ میں لکڑی لے کر جانے کا جو عمل ہے وہ, ان دونوں میں تناقض ہے. کہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. کہ بھائی کیا ہوا, طلبہ کو میں نماز کا نظام بنانے کے لیے. تو ایک نصیحت ان طلبہ سے یہ ہے کہ بھائی آج کے بعد تمہیں کوئی اٹھانے نہیں آئے گا, تم سب کو اٹھا دینا وہاں جا کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ خود ہی پریشان ہو جاوے کہ یہ آیا ہے جب سے دادا گیری ہی دادا گیری. جب نئے طلبہ فارغ ہو کر جاتے ہیں نی ماحول میں, تو ہر جگہ ان کی ماں باپ کے سامنے, بھائی بہنوں کے سامنے, اور جہاں کہیں اپنے مطالبات, اپنی شان, اپنی ایک چیز ہوتی ہے, اس شان کو مٹا کر جانا, یہاں وہ اپنے ڈسٹبن میں ڈال کر جانا. بھائی شان کوئی چیز ہے نہیں. حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے یہ کسی زمانے میں ایک شیخ عبد الرحیم ولایتی جو سہارنپور میں رہتے تھے ان سے مرید تھے ابتدا میں. ان کے انتقال کے بعد گنگوہ گئے, حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ربط رہا, وہاں سے مجاز ہوئے, اور رائے پور سے جو کام ہوا وہ سب کو معلوم ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ مولانا عبد الرحیم, آپ کے پہلے شیخ اور دوسرے شیخ میں آپ نے کیا فرق پایا؟ تو یوں فرمایا کہ دوسرے شیخ کے یہاں حب جاہ کا سر قلم پایا, سر کٹا ہوا تھا. دوسرے شیخ کے یہاں حب جاہ کا سر قلم پایا. تو یہ جاہ لے کر یہاں سے جانا مت, مدرسے سے بھی اور دارالافتاء سے بھی. بس تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے. میں ایک مرتبہ یہاں سے انڈیا کے سفر پر گیا تھا, تو رمضان کا مہینہ تھا, مولانا ابراہیم صاحب ہمارے دیولا کی مسجد میں معتکف تھے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا. میں نے کہا مولانا کوئی نصیحت کرو یار. تو کہا کہ ہم کیا نصیحت کریں, تم لوگ ہر جگہ جاتے ہو. میں نے کہا نہیں, یہ توازو وازو چھوڑ دو یار, اور کچھ کہو. یہ توازو نہیں چاہیے, کچھ کہو. تو مولانا ایک بات کہی کہ دیکھو مول صاحب, سب جانتے ہیں کہ یہ نبوت خالص انتخابی چیز ہے, اس کے لیے کوئی ڈگری, کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی انٹرویو, یہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی کسی انتہائی گھناؤنے ماحول میں سے کسی شخصیت کو اٹھاتے ہیں اور وہ کام دیتے ہیں نبوت کا, کہ جاؤ اس کو لے کر مخلوق میں اور مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرو. فرماتے تھے کہ جس طریقے سے نبوت یہ خالص انتخابی چیز ہے, اسی طریقے سے علم نبوت کی خدمت بھی خالص انتخابی چیز ہے. وہ تو ہم اپنے ماحول میں یوں کہتے ہیں کہ پھر بائی چانس یہ ہوا کہ میں ڈابل چلا گیا, پھر بائی چانس یہ ہوا کہ مجھے وہاں نوکری پر رکھ لیا, پھر بائی چانس یہ ہو گیا کہ وہ میں نے مدرسہ کھول دیا, پھر بائی چانس یہ ہو گیا کہ اتنے. یہ جتنے بھی بائی چانس ہے وہ ہمارے اپنے لگائے ہوئے ہیں, ورنہ حق تعالی کی طرف سے تکوینی طور پر ایک انتخاب ہوتا ہے کہ اس بچے کو علم نبوت کی خدمت میں لگانا ہے, اور ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں اور پھر وہ بچہ ادھر چلنے لگتا ہے خود بخود. تو مجھے یوں کہا کہ دیکھو یہ جو کام میں لگے ہوئے ہو, حالات کی وجہ سے کبھی ایسا نہ ہو کہ کام پھینک کر کہ اب تو ہم مستغنی ہو گئے ہیں, नहीं, कैसे ही हालात हो लगे रहना। कड़वी टैबलेट पीनी पड़ती है भाई, ताजिर लोग यहां मौजूद है, तिजारत के लिए कितनी कड़वी टैबलेटें पीते हैं, तिजारत में पीते हैं कि नहीं पीते हैं कड़वी टैबलेट? तो जब उसमें पीना है तो इस काम में, हमारा एक शागिर्द यही साउथ अफ्रीका की बात, रात को ईशा के बाद मैं सोने की तैयारी कर रहा था, उसका फोन आया, जी उस्ताद तो वो असल में ऐसा है और नकल में ऐसा है और यूं हुआ है और मुतवल्ली साहब के साथ मेरा यूं हुआ और जो है फुलाने इमाम के साथ यूं हुआ और ट्रस्टी लोगों के साथ हमारा यूं हुआ। और बस वो उसने अपनी सारी राम कहानी शुरू कर दी। मैं समझ गया कि ये यहां से भागना चाहता है, इसलिए उस्ताद की जुबान से कहलवाना चाहता है कि छोड़कर चले जाओ किसी दूसरी जगह पर। आजकल जो तलबा होते हैं नी नौजवान और उलमा भी बहुत चालाक बहुत होते हैं, अपनी तरफ से कोई एक प्रोग्राम और प्लान फिक्स कर लेते हैं और फिर आते हैं, वो उस्ताद जी असल में ऐसा हो और नकल में ऐसा हो तो हजरत आप क्या फरमाते हैं इसके बारे में? हालांकि जो कुछ होना है करना है ये तो सब का सब उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया है। जब वो सब कुछ कह चुके तो मैंने वो हमारे शागिर्द को यूं कहा कि बेटा आपके यहां हयातुस सहाबा की तालीम होती है? कहा कि हाँ होती है ना, और मैं खुद ही करता हूं। उन्होंने ये भी कहा उसमें कभी ताइफ का वाकया पढ़ा होगा, रोए होंगे, रुलाया होगा सबको। कहा हाँ है ने? तो मैंने कहा वो ताइफ वाली बात तो पेश नहीं आई नहीं, किसी ने तुम्हारी पगड़ी खींची हो और अवबाश बच्चों ने तुम्हारे ऊपर हिप्पी फुर्रे की हो, तुम्हारी जूतियां लहूलहान हुई हो। बस मैंने जो सारा ताइफ का हाल कहना शुरू किया तो वो एकदम से बुझ गए। अच्छा ठीक है, हजरत दुआ की दरखास्त है, जो चुनाची वो खत्म कर दिया उन्होंने। तो या तो ये कहो कि ये सब इसलिए जमा हुए हैं कि आपके सर के ऊपर बोझ उठाने का एक इच्छा रख दे, ताकि आप यहां से जाने के बाद इसको उठाकर चलते रहो। हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से एक मर्तबा हाजी साहब ने ये कहा, मियां रशीद अहमद सब लोग अपने अहवाल लिखते हैं, आप तो कभी कुछ कहते ही नहीं। फरमाने लगे कि हजरत क्या कहूं, बस तीन बात कहता हूं। पहली बात यह है कि मखलूक की मदह व ज़म मेरी नजर में मुसावी है, कोई मेरी तारीफ करे कोई मेरी बुराई करे मेरी तबीयत के ऊपर जर्रा बराबर उसका असर नहीं होता। बस ये तकमील अखलाक का मुंतहा है कि आदमी इस दर्जा उसकी तबीयत मखलूक की तरफ नजर करने से कि कोई मेरी तारीफ करे या कोई मुझे गालियां दे। इसीलिए उस जमाने में मौलवी अहमद रजा खान साहब रिसाले लिखते थे और उस रिसालों के अंदर बड़ी बड़ी फाहिश और बेहुदा गालियां भी लिखते थे। एक मर्तबा हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मौलवी यहिया, ये बरेली से सुना है कि मेरे खिलाफ बहुत कुछ आता है, जरा मुझे भी तो पढ़कर सुनाओ यार क्या है ये। तो मौलाना यहिया साहब शेख के वालिद ने कहा कि हजरत मैं तो नहीं पढ़ सकता, اس میں تو اتنی بےہودہ باتیں ہیں کہ اپنی زبان سے میں اس کو ادا نہیں کر سکتا, میں نہیں سناؤں گا. اب میاں سناؤ, دور کی گالیاں تھوڑی لگتی ہے, اس سے کون سے زخم لگ جائیں گے. سناؤ تو صحیح. اور کیوں سناؤ؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات حق کی اس میں لکھی ہوئی ہو جس سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جاوے اور واقعی میں اس غلطی میں تھا تو میں اس سے رجوع کر لوں. دیکھیے یہ ہے, ہم لوگ, ہمارے بزرگ, ہمارے مشائخ, ہمارے اکابرین, اس نسبتوں کے اندر ہم بہت چالاک, جی اب نسبتوں میں بہت چالاک, لیکن ان میں جو چیزیں ہیں, ابھی گزشتہ ایک جگہ پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا تھا تو میں نے چند باتوں میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اس وقت ایک بیماری علماء میں, نوجوان خاص طور پر طلباء میں یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس فقط جاتے ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے, بس ان کی باتیں سنو, ٹیپ کرو اور اس کی سی ڈی بناؤ, اور سی ڈی بنا کر ذخیرہ کر لو. بس ہمارے پاس ہے, حضرت مفتی صاحب کے اتنے بیانات ہیں میرے پاس, تو وہ تو ہے کتابوں میں چھپے ہوئے. ماشاءاللہ اب تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ حضرت کی زبان سے ایک ایک جملہ جو نکلتا ہے وہ غیر فانی ہو جاتا ہے, ایک ایک چیز جو نکلتی ہے وہ غیر فانی ہوتی ہے اور دوام. یہ قبولیت کی, جیسے ہمارے بڑے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کے علوم کو لوگوں نے محفوظ کرنا شروع کیا, اور کرتے کرتے جو ایسے ہی پڑے ہوئے تھے جنگلات ذخیرات کے اندر اور وہ سارا کا سارا, تو یہی چیز یہاں بھی آئی. ابھی میں صبح میں طلبا سے میرے ساتھ جو تھے انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا سفر, انہوں نے کہا کہ یہ سفر کیسے, ابھی تو میرا ابھی تو آج سفر ہے, کل جوبگ ہے اور پرسو وہاں سے جا کر سیدھے دیوبند جانا ہے, وہاں مجلس شورا کی جنرل میٹنگ ہوتی ہے شابان کے اندر, تو وہاں سفر کرنے کی, اتنا سفر, وہ تو بہت کمزور ہے. تو میں نے کہا اصل میں سالک کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے نزدیک سفر اور حضر دونوں یکساں ہو جاتے ہیں, سفر اور حضر دونوں یکساں ہو جاتے ہیں, اور رات اور دن یہ بھی یکساں ہو جاتے ہیں. ان کے یہاں یہ تمیز نہیں رہتی ہے کہ چلو رات ہوئی تو سونے کا انتظام کرو اور رات کے کام کرنے کا انتظام کرو, نہیں, وہ 24 گھنٹے کو یکساں سمجھتے ہیں اور اسی میں پھر وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ اپنی شان کو مٹا کر جانا اور دوسروں کو اٹھانا. وہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حاجی صاحب نے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, میاں رشید احمد تم تو کچھ کہتے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ کہی کہ حضرت مخلوق کی مدح و ذم میرے نزدیک مساوی ہے, یہ تو ہو گیا اخلاق کا منتہا. دوسری بات یہ کہی کہ شریعت میری طبیعت کے تقاضے بن گئے ہیں. طبیعت کے تقاضے, بھوک لگی جب تک کھانا نہیں کھائے گا, پیاس لگی جب تک پانی نہیں پیے گا, نیند آئی جب تک سوئے گا نہیں, طبیعت کے تقاضے پورے کیے بغیر بے چینی ہوتی ہے. ایسے ہی وقت کا جو بھی شریعت کا تقاضا ہو, کہ شریعت طبیعت بن گئی, یہ عمل کی لائن کا منتہا ہے. اور تیسری بات یہ لکھی کہ نصوص شرعیہ میں کہیں بھی تعارض نظر نہیں آتا ہے, یہ علم کا منتہا ہوا. جتنے بھی پورا قرآن, پورا حدیث کا ذخیرہ, ان میں کہیں آپس میں کوئی اعتراض, کوئی تعارض, ہر ہر جزئی اور ہر ہر نص اپنی اپنی جگہ پر فٹ بیٹھی ہوئی ہے. بس حاجی صاحب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, اخلاق میں, عمل میں, علم میں, تینوں لائن میں جو کچھ ملنا تھا وہ مل گیا ہے. تو بہرحال طلبا سے جو کچھ کہنا ہے وہ تو مغرب بعد آپ کو اصل مکھن دیا جائے گا.
باقی یہ چند باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مٹانا بھائی. اور یہ علماء کا آپس کا مباحثہ، مجادلہ، جواب الجواب، اس کے پیچھے پڑنا مت. ہمارے حضرت سامنے نہیں کہنا چاہیے، ہمارے حضرت مفتی صاحب کی ایک عادت میری برسوں کی دیکھی ہوئی، جس زمانے میں وہ باقاعدہ بھی دارالافتاء میں رہتے تھے، اگر ان کے فتوے کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو کبھی بھی وہ جواب نہیں دیتے. اب بھائی ٹھیک ہے، فلانے آدمی یوں کہتے ہیں تو تمہیں اس پر اگر شرح صدر ہو تو اس پر عمل کر لو، اور میری بات کے اوپر اگر تمہیں شرح صدر ہو تو میری بات کے اوپر عمل کر لو. کبھی جواب نہ دیتے ہیں نہ دینے دیتے ہیں. اور فرمائی ایک بات فرمائی تھی کہ بھائی نہ میرے اوپر وہی آئی ہے نہ تیرے حضرت کے اوپر وہی آئی ہے، دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، دونوں کی اپنی اپنی رائے ہے، اگر اس پر شرح صدر ہو تو اس پر عمل کر لینا، اس پر شرح صدر ہو تو اس پر. تو ایک بات یہ ہے کہ بھائی آج اپنی رائے نہ ہو دوسرے کی رائے، جو جس کی ہم نے موافقت کی ہے اس میں بھی الجھ جاتے ہیں کہ نہیں فلائیوں کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھو کہ ایک عالم نے مدینہ منورہ میں عجیب نصیحت فرمائی تھی، کہ کچھ کہو تو انہوں نے یوں کہا کہ مولانا صاحب دوسروں کے بارے میں بولنا ہی چھوڑ دو یار، یعنی بولنا ہے نا، اچھا بھی نہیں اور برا بھی نہیں، بولنا ہی چھوڑ دو، اس کے بغیر بچاؤ ہوگا نہیں. اور پھر سمجھایا کہ اس لیے کہ شروع میں جب انسان بولنا شروع کرتا ہے تو جذبہ ہوتا ہے حق کی حمایت کا، کہ نہیں حق میں تو بولنا حق ہے، لیکن پھر وہ تھوڑی دیر میں دو چار قدم آگے چلنے کے بعد ویل لکلی ہمزۃ اللمزۃ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی ذاتیات کے اوپر، اس کے عیوب کے اوپر، اس کی تجسس کے اوپر. یاد رکھو یہ تمہارے زندگی بھر کے کام کو برباد کر دے گا. تو میں یوں کہہ رہا تھا ایک بات بیچ میں کہ لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے اور باتیں لکھنے کے لیے، تو بھائی یہ تو کافی نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس جتنا علم نبوت کا ذخیرہ سی ڈیوں میں، کاپیوں میں، کتابوں میں، شاملاؤں میں اور نہ معلوم کہاں کہاں کتنے کتنے راستوں سے موجود ہے، وہ خود ہی کافی ہے. ان کے پاس جانا ہے ان کی صفات دیکھنے کے لیے کہ وہ رات کو کتنے بجے اٹھتے ہیں، ذرا دیکھے تو صحیح کہ میں بھی کل سے اٹھوں. وہ کھانا کس انداز میں کھاتے ہیں، وہ آنے والے کے ساتھ کس انداز میں بولتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اخیری عمر میں انہوں نے بصرہ کا ایک سفر کیا اخیر میں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے، مسند احمد لکھ چکے تھے، کیا کرو گے وہاں، کون سی روایتن اور درایتن باقی ہے جس کو لینے کے لیے بصرہ جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عون کی خدمت میں جا رہا ہوں ان کے اخلاق سیکھنے کے لیے، ان کی صفات سیکھنے کے لیے. اور یہ تنہا مشائخ کے اوپر نہیں، ہر بڑوں کے اوپر، میرے باپ کا کیا سلوک ہے پڑوسی کے ساتھ، لہذا میں بھی وہی کروں. یوں انکل کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مسجد میں ذرا دیکھوں اور پھر میں بھی وہ اپنے اندر پیدا کروں. گھر کے جو بڑے ہیں، گھر کی لڑکیاں، میری دادی نے اپنی ساس کی کیسی خدمت کی ہے، تو ذرا میں بھی. تو اب تک سنا ہے کہ शादी से पहले घर में डस्टबिन है कि नहीं। मेरी दादी ने कैसी खिदमत की थी, अखीर तक अपनी अम्मा को जनाजा उठने तक निभाया। मेरे बाप ने अपने मेरे दादा की कैसी खिदमत की, ये उनसे सीखे और सीखकर फिर वो लेंस में एक तालिब इल्म मेरे पास आया, उस्ताद जी वो असल में यहां काम ज्यादा नहीं है, दरबन के फुला इलाके में मौका और चांस है, काम ज्यादा, इमामत भी है और स्कूल भी है और मकतब भी है और ये भी है, यहां फकत ये मुझे बस वो नफ्स में बदगुमानी उसकी तरफ से पैदा हुई। मैंने कहा भाई बेटा तेरे घर में कौन कौन रहता है, तो कि माँ बाप दादी और दादा। मैं समझ गया कि इसकी बीवी को इनके साथ रहना नहीं है, तो क्या इसी ना चलो अपने नहीं जाए। अगर मैं यूं कह दूं कि हां चले जाओ तो वो मेरा चेक ले जाकर अपने वालिदैन के सामने के नहीं उस्ताद का मशवरा ये है कि फुला जगह जाना है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी जन्नत यहीं पर है, तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है, तुम्हारी जन्नत तो घर में है, तुम घर बन जाकर क्या करोगे। मां है, बाप है, दादा है, दादी है, करोगे क्या, यहीं रहो और इन चारों को निभाओ। तो बस वो लैता लाल करके चले गए और 15 दिन के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो भाग गए दरबन। वो तो पहले ही से तय करके आए थे, बस वो उस्ताद के ऊपर फकत साद करवाना था उनको, साद सद्दकतु कलाम, वो कर दे तो फिर अपना काम आगे बन जाएगा। तो बड़ों से मुराद तनहा उलमा और मशाइख नहीं, अपनी फैमिली के जो बड़े हैं उन्होंने अपने मां बाप के साथ, इन्होंने अपने बड़ों के साथ किस तरीके से और कैसे उनको निभाया है वो भी सीखना है और सीखकर अमली जिंदगी में करना है। बस ये वक्त हो गया है जी जी। तो मैं ये कह रहा था इल्म की फजीलत में कुत्ते का मारा हुआ जानवर। तो मौलाना इब्राहिम साहब ने मुझको यूं कहा कि मौल साहब देखो कुरान पाक में वला तकुन का साहिबिल हूत, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह पर थोड़ा सा कि देखो वो मछली वाले जैसा मत करना तुम। अब वो क्या मकसद था और क्या था वो उलमा जानते हैं, तफसीर की किताबों में देख लेना। लेकिन लातकुन का जो सेगा है नहीं का, आपको फरमा रहे हैं वलातकुन का साहिबिल हूत, ऐसा मत करना। हालात आएंगे, सबसे पहला कोहे गारे हिरा से उतरकर सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब पहुंचे हैं कि मुझे यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ, ये मुराद नहीं था कि आपको अपनी नबूवत के बारे में शक था। नबी वान अव्वलुल मुस्लिमीन, अपनी नबूवत का पहला मुस्लिम होता है हर नबी। वो तो इसलिए गए कि मैं अपनी नबूवत का ऐलान अगर अपनी जुबान से करूं और सईदा खदीजा यूं कह दे कि मियां कुछ भी नहीं है, ये ऐसा है ऐसा है, वहम है तुमको, तो मक्का वालों को तो बहाना मिल जाएगा कि वो तो उनकी बीवी खुद ही ना कहती थी कि कुछ भी नहीं है। तो कोई ऐसा आदमी ऐलान करे मेरी नबूवत का, पहल वो करे, बाद में ऐलान तो मैं कोहे सफा पर जाकर करूंगा, लेकिन पहल वो करे। तो वो ले गई, उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है कि चलो कि मक्का में वरका इब्ने नौफल एक बहुत बड़ा बापू है, चलो मैं आपको उनके पास ले जाऊं। वरका इब्ने नौफल के यहां गए तो सारी कैफियत बयान फरमाई कि वाकई ऐसा हुआ, जालिकन नामूस, ये हुआ तो वही फरिश्ता है जो सईदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था और आपको नबूवत मिली है, उन्होंने पहल की नबूवत के ऐलान के अंदर। और फिर एक बात कही, मुझे जो सुनानी है वो ये बात कि काश के मैं तंदुरुस्त होता उस दिन, جس دن تجھے لوگ مکہ سے دھکے مار کر نکالیں گے. مکہ سے مجھے نکالیں گے؟ میں عبد المطلب کا پوترا، شہزادہ، میرے دادا مکہ کے میئر، اور مجھے یہ لوگ نکالیں گے؟ دیکھیں، ہاں تجھے مکہ سے یہ لوگ نکالیں گے، اور جو بھی کوئی شخص ایسی چیز لے کر آیا جو تجھ لے کر آنے والا ہے مکہ کے اندر، اس کے ساتھ یہ حال پیش آیا. تو میں دوستو طلبہ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ تو پہلی سیڑھی ہے، پہلا، سب سے پہلا سبق. یہ لڈو نہیں ہے، یہ کاریلا ہے. کیا ہے؟ کاریلا. ہاں، اس کو کھانا پڑے گا. تنہا مٹھائی مت کھاتے رہنا، دسترخوان وہ اچھا ہے جس کے اوپر مٹھائی بھی ہو، سبزیاں بھی ہو، گوشت بھی ہو، اور تھوڑے سے کاریلا بھی ہو. اس لیے کہ کاریلے والے لوگ بھی ہوتے ہیں کھانے والے، کہ بھلا وہ میرے لیے ہے لا. تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں، باقی جو کچھ آپ کو سنایا جائے گا، مغرب بعد نصیحتیں بھی کی جائے گی، ختم بخاری بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.
میں اللہ تبارک و تعالی کی واسطے توفیق آف میکنگ عمل، میں اللہ سبحان و تعالی ایکسپٹ دا ورڈز آف حضرت مولانا، and may Allah tabaraka wa ta'ala keep him amongst us, and Allah subhanahu wa ta'ala keep his for you.